আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন আম্মা বা'দু ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল ওয়াদা মাহে রমাদান দুরুদ শরীফ কি ফজিলত সরওয়ারে কায়নাত শাহে মওজুদাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম কা ইরশাদ হে জিসনে মুঝ পর এক বার দুরুদ পাক পড়া আল্লাহ পাক উস পর 10 রহমতে ভেজতা হে সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ আল ওয়াদা মাহে রমাদান পড়না জায়েজ হে আল ওয়াদা মাহে রমাদান কে ऐसे अशआर जिनमें कोई शरई खराबी ना हो उनका पढ़ना सुनना मुबाह व जायज़ है। अलबत्ता इसमें सवाब हासिल करने के लिए अच्छी नीयत ज़रूरी है और जिस कदर अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उसी कदर सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। रमज़ान मुबारक के 12 हरूफ की निस्बत से अलवदा माह रमज़ान के मुतालिक 12 नीयतें। नंबर 1, अलवदा माह रमदान पढ़ने सुनने के ज़रिए वाज़ो नसीहत हासिल करूँगा। नंबर 2, अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत माह रमदान मुबारक की उल्फत दिल में बढ़ाऊँगा। नंबर 3, नेकियों में रगबत हासिल करूँगा। नंबर 4, गुनाहों से बचने का जहन बनाऊँगा। ये नीयतें उसी सूरत में दुरुस्त होंगी जबकि पढ़ा जाने वाला कलाम शरीयत के मुताबिक हो और उसमें वाज़ो नसीहत वगैरह शामिल भी हो। नंबर 5, रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ी तक बारगाह इलाही में अपनी मग़फ़िरत के लिए वक्तन फ़वक्तन गिरिया उज़ारी की कोशिश करता रहूँगा। आह आह आह, एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी है, महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, कि जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। वासिता रमज़ान का या रब हमें तू बख्श दे, नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नंबर 6, इस नीयत से अलवदा माह रमज़ान के इज्तिमा में शिरकत करूँगा कि नेकियों का जज्बा बाकी रहे बल्कि मज़ीद बढ़े, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में नेक लोगों के अंदर नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है। नंबर 7, बहुत से लोग खौफ खुदा के सबब गुनाहों से रुक जाते हैं, मगर अफसोस रमज़ान शरीफ जो ही रुखसत होता है बेअमली एक बार फिर बढ़ जाती है और नमाजियों की तादाद में भी कमी आ जाती है। आह, मस्जिदें खाली खाली नज़र आती हैं। इन तसव्वुरात के साथ न सिर्फ खुद भी बेअमली से बचने की नीयत से बल्कि दूसरों के मुतालिक दिल में कुड़हन यानी दुख रख कर सोजो रिक्कत के साथ माह रमदान को अलवदा करके अपना खौफ खुदा बढ़ाऊँगा। नंबर 8, आइंदा साल माह रमदान नसीब होने की आरजू और उसमें खूब खूब नेकियां करने की नीयत शामिल रखकर रो रो कर इस साल के माह रमदान को अलवदा करूँगा। नंबर 9, तशब्बुहु बिस्सालिहीन यानी नेक लोगों से मुशाबहत इख्तियार करूँगा कि सलफ सालिहीन यानी गुज़िश्ता ज़माने के बुजुर्गान दीन रहिमाहुमुल्लाहुल मुबीन रमज़ान मुबारक की जुदाई पर गमगीन होते थे। नंबर 10, खाइफीन यानी खौफ खुदा रखने वालों के इज्तिमा की बरकात हासिल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के रूह परवर इज्तिमा दावत इस्लामी में देखे जा सकते हैं। 11, अशआर की सूरत में मांगी जाने वाली दुआओं में शिरकत करूँगा कि अलवदा के बाज़ अशआर इस्लाह आमाल खातिमा बिल खैर और मग़फ़िरत वगैरह की दुआ पर मुश्तमिल होते हैं। 12, अल्लाह व रसूल और नेक आमाल की महब्बत में रोने की कोशिश करूँगा कि अलवदा पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह रमज़ान मुबारक की महब्बत में अमूमन रोने की सआदत नसीब होती है जो इल्म नियत रखता है وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ ہائے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمد رمضان پر مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اتاکم رمضان شہر مبارکن، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں، برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا، جم جانا، اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابلی کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشمے پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی یعنی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ماہ رمضان مبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، نیز سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہ رمضان شریف کا، نیز ہزاروں ہزار عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ان کی سنتوں بھری تربیت کی جاتی ہے، انہیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں۔ بہرحال کیا معتکف اور کیا غیر معتکف، سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ الفاظ و معنی، پارا پارا یعنی ٹکڑے، کلفت یعنی رنج تکلیف، ہجر و فرقت یعنی جدائی، دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آہ محترم ماہ، ان قریب ہم سے ودا یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس، مسجد کی اس پر کیف اور روح پرور دینی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ آہ، اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا۔ ہائے، ہم جلد بہت جلد اعتکاف کی برکتوں اور رمضان مبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل غم رمضان سے بھر جاتے ہیں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے، اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ اللہ پاک کی بے پایا رحمتوں پر ٹک ٹکی بھی لگی ہوتی ہے، خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی اور رخ پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کبھی خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا، چہرے پر اداسی چھا جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اساسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ الفاظ و معنی: حسن عمل یعنی نیکیاں، اساسہ یعنی سرمایہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے کے لوگوں کی دعا میں سارا سال یاد رمضان ہوتی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ رمضان مبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے عبادات رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عید کی چاند رات، عاشقان رمضان کے جذبات، رمضان مبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے۔ بے شک رمضان مبارک میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا، وہ بہت زیادہ محروم ہوا، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، رغم الف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ مہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غم رمضان کی ترغیب: آج یعنی تادم تحریر سے تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ، سال وفات 810 ہجری، فرماتے ہیں، اے لوگو، تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے؟ سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیو، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے؟ اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعۃ الوداع کے بیان میں جان دے دی۔ حکایت، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، صفحہ 96-97 پر دی ہوئی حکایت قدر تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 74، ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ صیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 1,000,000 گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت پر اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، پارہ 27, Surah At-Tur, Ayat 15. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Tarjamae Kanzul Iman. To kya ye jadu hai ya tumhe soojhta nahi. Iske baad aap rahmatullahi alayh ne farmaya, sab khudae ghaffar azza wa jal ke darbar mein hazir hokar tauba o istighfar karo. To tamam hazirin buland awaz se giriya uzari karne aur rone dhone lage. Itne mein ek naujawan rota hua khada ho gaya aur arz karne laga, ya sayyidi, yani ae mere aqa, irshad farmaiye, kya mere roze maqbool hain, kya mera ramadan ki raton ka qiyam yani raton mein ibadat karna qabooliyat pane wale ibadat guzaron ke saath likha jayega. Halanki mujhse bahut sare gunah sarzad hue hain, maine to apni tamam umr nafarmaniyon mein barbaad kar di hai. Ah, main azab ke din se ghafil رہا. آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اے لڑکے, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو, کیونکہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, پارہ 16 سورہ طہٰ آیت 82, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, ترجمہ کنز الایمان, اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. آپ رحمت اللہ علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم دیا, پارہ 25 سورۃ الشورا آیت 25. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, ترجمہ کنز الایمان, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا, میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا, لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ پاک درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی, یعنی وفات پا گیا. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں, میرے بھائیو, ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے, اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے, اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے, جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے. کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلماں الوداع, آہ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے, واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے, نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ رمضان کی آخری رات, خوف خدا سے وفات. حکایت, ماہ رمضان عبادات و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور اس میں سے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجئے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے ماہ رمضان مبارک میں کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے. میں نے بازار میں کنیز کو دیکھا, اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا, بدن کمزور اور جلد یعنی اسکن خشک تھی. میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا, برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو. تو وہ کہنے لگی, اے میرے آقا, میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا, یعنی وہ لوگ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے. اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ پاک کی نیک بندی ہوگی. ماشاء اللہ, ماہ رمضان مبارک میں وہ ساری ساری رات عبادت کرتی, اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا, عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو. تو وہ پوچھنے لگی، اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو کہنے لگی، عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے وہ یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا، اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا، جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دست بستہ التجا ہے، ہم سے راضی ہو کے جا، بخشوانا حشر میں، ہاں تو مہ غفران ہے۔ السلام اے ماہ رمضان، تجھ پہ ہوں لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع ماہ رمضان کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنا سننا یقیناً بہت عمدہ کام ہے۔ یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں، بلکہ صرف مباح و جائز ہے۔ اور مباح کام یعنی ایسا عمل جس پر ثواب ملے نہ گناہ، اس میں اگر اچھی نیت شامل کر لی جائے تو وہ مستحب و کار ثواب بن جاتا ہے۔ لہذا الوداع ماہ رمضان بھی اچھے مقصد، مثلا گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ نیکیوں بھرا رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا کار ثواب ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ خطبۃ الوداع کے متعلق کیے جانے والے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ یعنی الوداع کا خطبہ اپنی ذات میں مباح ہے، ہر مباح نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، اور عروض و عوارض خلاف یعنی شرعی ممنوعات پر مشتمل ہونے سے مکروہ سے حرام تک، یعنی جیسے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ہونا، یا اسے یعنی الوداع کے خطبے کو واجب و ضروری سمجھنا، یا عورتوں کا راگ سے اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز مردوں تک پہنچے، یا الوداع کے اشعار کا خلاف شرع ہونا۔ بہرحال الوداع ماہ رمضان کے کہنے کا موجودہ انداز نیا ہی صحیح، مگر شرعاً اس میں حرج نہیں۔ یاد رہے، مباح کے کرنے یا نہ کرنے پر ملامت نہیں ہوتی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حلال وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ مفسر شہیر رحیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کیا، نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں، وہ حلال ہیں۔ یہاں مرقات اور اشعاۃ اللمعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ آم، مالٹا، یوں ہی پلاؤ، زردہ، فیرنی، یوں ہی لٹھا، ململ، یوں ہی میلاد شریف و فاتحہ کی شیرنی، سب حلال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث نے حرام نہیں کیا، یہ اسلام کا کلی یعنی اکثری قانون ہے۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس عمل کے فعل و ترک یعنی کرنے اور چھوڑنے میں شرعاً کوئی حرج نہ پایا جائے وہ شرعاً مباح و جائز ہے۔ اس قاعدے و ضابطے اصل اشیاء میں اباحت ہے کی تفصیلات اصول الرشاد صفحہ 99 تا 116 پر ملاحظہ کیجئے۔ دین میں نئے اچھے طریقے نکالنے کی حدیث میں اجازت ہے۔ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنے سننے سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی، رمضان مبارک کی اہمیت قلوب میں اجاگر ہوتی، اپنی کوتاہیاں یاد آتی اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن ملتا ہے، لہذا یہ ایک عمدہ انداز ہے، بے شک قیامت تک کے لیے دین میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنے کی خود حدیث پاک میں اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا ثواب اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا گناہ اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح و جان ہے، داستان غم سنائیں کس کو جا کر آہ ہم، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع سننے سے توبہ و نیکی کا جذبہ ملتا ہے۔ خلیفہ امام احمد رضا خان مفسر قرآن صاحب تفسیر خزائن العرفان صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی الوداع ماہ رمضان پڑھنے کے متعلق سوال ہوا، جس کا جواب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت دیا کہ اس کا ایک ایک لفظ امت کی خیر خواہی، نیکی کی دعوت کے جذبے، مسلمان کی اصلاح و فلاح کا درد اور احکام اسلامیہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اس سوال جواب کے بعض اقتباسات ما خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: رمضان مبارک کے اخیر جمعے کو خطبۃ الوداع پڑھا جاتا ہے، جس میں رمضان مبارک کے فضائل و برکات کا بیان ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے اور ایسے بابرکت مہینے میں حسنات و خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے ذخیرے جمع نہ کرنے پر حسرت و افسوس، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو عمل خیر کی ترغیب، اور باقی ایام رمضان میں کثرت عبادت کا شوق دلایا جاتا ہے، مسلمان اس خطبے کو سن کر خوب روتے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے اور آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا کام جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ الوداع پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ جواب: صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے سے منع کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منع کرنے والوں کے پاس ممانعت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایک حدیث یا ایک فقہی عبارت اس کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے میں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے اور خیال کو دین میں داخل کر دیتے ہیں اور اپنے خیال سے جس چیز کو چاہتے ہیں ناجائز کر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، خطبۃ الوداع آخر کس طرح ناجائز ہو گیا؟ خطبے میں جو چیزیں شرعاً مطلوب ہیں یعنی شریعت جو چیزیں چاہتی ہے، ان میں سے کون سی ان میں نہیں پائی جاتی، یا کون سا امر ممنوع یعنی ایسا کام جسے اسلام نے منع فرمایا ہو وہ اس میں داخل ہے؟ تذکیر یعنی کوئی ایسی بات جس سے مسلمانوں کو نصیحت ہو، خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ رمضان مبارک کے گزرے ہوئے ایام یعنی دنوں میں عمل خیر یعنی نیکیاں رہ جانے پر حسرت و افسوس اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر قلق و ندامت یعنی پچھتاوا، اور اس مبارک مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں یعنی گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے تیقظ یعنی ہوشیاری و بیداری، اور مسلمانوں کو عمل خیر کی تحریث و تشویق کا یعنی نیکیوں پر ابھارنے کا یہ بہترین طریقہ تذکیر یعنی نصیحت کا بہت اچھا انداز ہے، اور اس انداز الوداع ماہ رمضان میں نہایت نافع و سود مند نصیحت و پند یعنی انتہائی مفید واض و نصیحت ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور انہیں سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عمل نیک کا مسمم یعنی پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس تذکیر یعنی واض و نصیحت کو فقہا نے سنت فرمایا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، عاشروہا العزت والتذکیر یعنی خطبے کی دسویں سنت پند و نصیحت یعنی نیکی کی دعوت ہے۔ صدر الفاضل کے فتوے سے حاصل ہونے والے 9 مدنی پھول: رمضان مبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے، جو کہ نہایت محمود یعنی پسندیدہ کام ہے، اور الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ اس سے گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الوداع مسلمانوں کے دل میں نیکیوں کی حرص اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے، الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے، بلکہ خود شرکت کر کے ان برکات کا نظارہ کر سکتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں رونا نصیب ہوتا ہے۔ الوداع سے لوگ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے، اور الحمدللہ بہت سے خوش نصیبوں کو اس اچھی نیت پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واض و نصیحت کرنا سنت ہے، اور خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے، یعنی موجودہ ہیئت اگرچہ سنت نہیں لیکن اس کی اصل ثابت ہے، جو کہ تذکیر ہے، اور تذکیر یعنی واض و نصیحت سنت ہے۔ یاد رہے، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ خطبہ جمعہ میں الوداع پڑھنے کے متعلق ہے، لیکن الوداع پڑھنے سننے کے جو فوائد و برکات بیان ہوئے ہیں وہ اس خطبے کے علاوہ آخری جمعے کی نماز کے بعد، صلاۃ السلام کے وقت، اور یوں ہی رمضان شریف کے آخری دنوں میں بعد نماز عصر یا کسی دوسرے وقت پڑھنے سننے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ خطب علمی میں الوداعی اشعار۔ کسی دور میں ہند کے اندر خوب پڑھی جانے والی خطبوں کی کتاب خطب علمی میں نہایت حسرت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کو الوداع کہا گیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خطب علمی کے مصنف کا تعارف ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا محمد حسن علمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سنی صحیح العقیدہ اور واعظ و ناصح یعنی واعظ و نصیحت کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح یعنی تعریف بیان کرنے والے، اور میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ یعنی دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد حسن علمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبوں کے مجموعے خطب علمی میں جمعۃ الوداع کے خطبے میں رمضان مبارک کو الوداع کہتے ہوئے لکھتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان فتحسروا علی اتمامہ وتأسفوا علی اختتامہ، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یعنی الوداع الوداع اے ماہ رمضان، اے لوگو اس مہینے کے ختم ہونے پر حسرت و افسوس کرو، الوداع الوداع اے ماہ رمضان۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر اردو میں بھی الوداعی کلام شامل فرمایا ہے۔ اس کلام میں سے 12 اشعار پیش کیے جاتے ہیں، آپ بھی سنیے اور ہو سکے تو غم رمضان میں آنسو بہائیے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بال یقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب اک اجر کا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، آسی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر، بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع، اب کوچ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع، گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب ہے رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع، رخصت سے ہے دل پر علم فرقت سے جاں پر سخت غم، شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع، تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں ہے فضل سے، روز اور شب صبح و مسا ماہ مبارک الوداع، علمی نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی، واہ حسرتا واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الفاظ و معنی، حیف یعنی افسوس، یمن یعنی برکت، نارے سقر یعنی دوزخ کی آگ، سپر ڈھال، آہو بکا یعنی رونا دھونا، زیس یعنی زندگی، پر علم یعنی غمگین، فرقت یعنی جدائی، انا یعنی غم، مسا یعنی شام، از بس یعنی نتیجہ۔ خطبے کا ایک اہم مسئلہ بار شریعت میں ہے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبے میں خلط کرنا یعنی ملانا خلاف سنت متوارثہ ہے، یعنی ہمیشہ سے چلی آنے والی سنت کے خلاف ہے۔ یوں ہی خطبے میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں، ہاں دو ایک شعر پند و نصیحت کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔ لہذا اردو میں الوداع یا کوئی سا بھی کلام پڑھنا ہو تو خطبے سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا جائے۔ الوداع ماہ رمضان کی مدنی بہار۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے عام لڑکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، نمازوں کی پابندی کا ذہن نہیں تھا، نہ اسلامی حلیے کی کوئی ترکیب تھی، غفلتوں میں زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے تھے۔ 1999 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اس کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں۔ انہی دنوں شب برات کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اپنے علاقے ڈالمیہ کے قریب کنز الایمان مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شعبان المعظم کے 6 نوافل بھی پڑھائے گئے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں اسی زیر تعمیر مسجد میں انہیں دعوت اسلامی کی طرف سے کیے جانے والے اجتماعی اعتکاف میں اشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت بھی ملی۔ اس اعتکاف کی برکت سے بہت سا علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور آخری دن رخصت ماہ رمضان کے موقع پر الوداع پڑھی گئی تو عاشقان رسول پر رقت طاری تھی، ان پر بھی رقت طاری ہوئی اور وہ کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے انہیں کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری تھیں۔ پھر انہیں امامہ شریف سجانے کا شرف ملا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تادم تحریر، وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، کئی مدنی قافلوں میں سفر اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی۔ تادم تحریر 4 رجب المرجب 1438 ہجری 4 سال سے مسجد کے اندر منصب امامت پر بھی فائز ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی میں عصری علوم یعنی ریاضی اور انگلش کی تدریس بھی فرما رہے ہیں اور یہ الفاظ لکھتے وقت الحمدللہ انہیں 3 بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت بھی نصیب ہو چکی۔ نیز تادم تحریر شعبہ تعلیم یعنی دعوت اسلامی کی ڈویژن سطح کی ذمہ داری بھی حاصل ہے۔ مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، عطر لگانا۔ نمبر 2، نکاح کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ اور نمبر 4، حیا کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ نمبر 5، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 6، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 7، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 8، وضو نصف یعنی آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے۔ نمبر 9، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 10، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی، اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔